بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. گھرانہ دیکھنے والے تمام ناظرین کی خدمت میں شبنم زیدی کا پرخلوص عرض ادب اور سلام اور بہت بہت خوش آمدید اور خیر مقدم. ناظرین ساتھ ہی ساتھ خدائے منان کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ اس نے ہمیں اطاعت اور بندگی جیسی نعمتوں سے نوازا، کیونکہ اطاعت اور بندگی دو ایسی سعادتیں ہیں کہ جن کے ذریعے انسان مقرب بارگاہ بن کر اس مقام کو حاصل کر لیتا ہے کہ جسے اعلیٰ علیین کہتے ہیں. عصمت اگرچہ کچھ ذوات سے مخصوص ہیں کہ جن کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں ان کے رتبے سوا ہیں، لیکن اس کے باوجود معصیت کار انسانوں میں سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی انسان مطیع پروردگار بن جاتا ہے تو خداوند متعال اپنے ایسے بندوں کو بزم معصومین میں جگہ دے دیتا ہے، اور اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہوگی کہ انسان حصار عصمت میں نظر آنے لگے. ناظرین جس طرح سے ہر والدین کو اپنے اچھے بچے کے اچھے اعمال اور کامیابی پر فخر و مباحات ہوتا ہے، اسی طرح بلکہ اس سے کہیں زیادہ خدائے متعال بھی فخر و مباحات کرتا ہے کہ جب اس کا گنہگار بندہ اخلاق اور تربیت کے سانچے میں ڈھل کر اس کا مطیع اور مومن بندہ بن جاتا ہے.
گھریلو زندگی پر بے دینی کے منفی اثرات. بے دینی یا دین سے دوری جہاں انسان کی فردی زندگی میں مشکلات پیدا کر دیتی ہیں، وہیں انسان کی گھریلو زندگی کو بھی متاثر بنا دیتی ہیں. بے دینی نہ صرف انسان کو گھر کے افراد کے حقوق کی رعایت کرنا نہیں سکھاتی، بلکہ معاشرتی امور میں بھی لاپرواہی برتنے اور بے توجہ بنانے کی عادی بنا دیتی ہیں. گھر کے بنیادی رکن کی حیثیت سے ایک اچھا شوہر اور اچھی بیوی کے فرائض انجام دینے سے محروم رکھتی ہیں. ایک ذمہ دار باپ یا ماں جو اپنے بچوں کو مادی ترقی کے ساتھ معنوی امور میں رشد و نمو کے طالب ہوں بننے سے دور رکھتی ہیں. بے دینی ایک غیر مہذب گھر اور خاندان کے ساتھ ساتھ غیر مہذب معاشرے کو بھی جنم دیتی ہیں، جس میں انسان سوائے خود اور مادی امور کے اپنے دوسرے ہم نوع اور ہم جنس کے مشکلات اور مسائل سے غافل رہتا ہے. در نتیجہ بے دینی ایک گھر کے ساتھ ساتھ معاشرے کی بنیادوں کو بھی کھوکھلا کر دیتی ہیں.
ایک بار پھر پروگرام گھرانہ میں بہت بہت خوش آمدید اور خیر مقدم کہتی ہوں. ناظرین اگر آپ کو یاد ہوگا تو پچھلے 6 پروگرام سے ہم دینداری اور بے دینی کے گھریلو زندگی پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اس پر ہم گفتگو کر رہے تھے. آج پچھلے پروگرام میں چونکہ کچھ سوال باقی رہ گئے تھے، لہٰذا آج پھر اسی موضوع کو لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، لیکن آپ کے فرمائشات پر آج ہماری کوشش رہے گی کہ اس آج کے اس آخری پروگرام میں، یعنی اس موضوع کے اس آخری پروگرام میں، ہم ایک تقابلی جائزہ لیں گے کہ بے دینی اور دینداری کے گھریلو زندگی پر آخر کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں. اور اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں محترمہ امرین علوی صاحبہ. آئیے ان سے مزید گفتگو کرتے ہیں. پہلے انہیں سلام عرض کرتے ہیں، اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم امرین صاحبہ.
علیکم السلام.
پروگرام گھرانہ میں ایک بار پھر آپ تشریف لے آئیں، بہت بہت شکریہ اور خوش آمدید.
آپ کا بھی بہت بہت شکریہ.
محترمہ امرین صاحبہ، پچھلے پروگرام میں ہماری گفتگو جو ہے وہ بے دینی کے گھریلو زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اس پر چل رہی تھی، اور ہماری گفتگو فیمنزم تک پہنچی تھی، جس پر آپ نے کچھ ہمارے ناظرین کے سامنے بیان بھی فرمایا تھا، لیکن چونکہ وقت ختم ہو گیا تھا اور یعنی بات کا پوری ہو نہیں سکی تھی، لہٰذا آج میں اپنے سوال کا بھی آغاز یہیں سے کرنا چاہتی ہوں کہ فیمنزم کے بارے میں جو آپ نے بتایا تھا کہ فیمنزم کسے کہتے ہیں، میں یہیں سے پھر جاننا چاہوں گی کہ آپ دوبارہ بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ فیمنزم کسے کہتے ہیں، اور مغربی کلچر پر یا ہمارے کلچر پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں، ہمارے ناظرین کے لیے بیان فرمائیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں گرانا پروگرام کے تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم عرض کرتی ہوں. دیکھیے، ہم نے فیمنزم کے بارے میں عرض کیا تھا کہ فیمنزم ایک مکتب ہے
جی،
اور جو ان پر اعتقاد رکھتے ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عورت اور مرد کے سماجی، معاشرتی اور معیشیتی حقوق برابر ہونے چاہئیں
جی.
یعنی خاتون اور مرد کو معاشرتی حوالے سے، سیاسی حوالے سے اور سماجی حوالے سے، کسی حوالے سے بھی ایک دوسرے پر حقوق کے معاملے میں دوسرے پر ترجیح نہیں دینی چاہیے. البتہ وہ جنسیت میں تبعیض کے قائل ہیں، اس چیز کو وہ مانتے ہیں کہ خاتون اور مرد کی خلقت اس طرح سے ہوئی ہے کہ بعض موارد میں خاتون کو فوقیت حاصل ہے اور بعض میں مرد کو فوقیت حاصل ہے، لیکن حقوق میں وہ برابری کے قائل ہیں.
جی،
سب سے پہلے جس فرد نے فیمینزم کا کلمہ استعمال کیا وہ 19ویں صدی کے معروف سوشیالوجسٹ شارل فیوریے ہیں. انہوں نے سب سے پہلے یہ کلمہ استعمال کیا، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ کلمہ مغرب میں رائج ہوتا گیا. فیمینزم کے بھی دوسرے مغربی تفکرات کی طرح کچھ اچھے اثرات ہیں اور کچھ اس کے برے اثرات ہیں. اس کے اچھے اثرات میں سے یہ ہے کہ اس نے خواتین کو ووٹ کا حق دلوایا ہے، جو کہ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا، دوسری جنگ جہانی کے آخر تک بھی فرانس اور اٹلی میں خواتین کو حاصل نہیں تھا.
جی،
اور اس کے برے اثرات اتنے زیادہ ہیں کہ شاید ان کا اندازہ ہم صرف مغربی معاشرے کو نزدیک سے دیکھ کر ہی لگا سکیں، اس لیے کہ کتابوں میں جو لکھا گیا ہے وہ حقیقت سے بہت کم ہے. اگر ایک جملے میں کہنا چاہوں تو میں یہ کہہ سکتی ہوں، فیمینزم نے جتنا نقصان مغربی معاشرے کو پہنچایا ہے کسی اور دوسری تحریک نے نہیں پہنچایا. کیوں؟ یہ خاتون کو گھر سے باہر لے آئی، اور خاتون کا گھر سے باہر آنا خود گھر کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہوا، معاشرے کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہوا. ہاں، گھر سے باہر آنا نقصان دہ نہیں تھا، لیکن جن ترجیحات کے بنا پر وہ باہر لے کر آئیں وہ نقصان دہ تھا. فیمینزم نے مغربی معاشرے پر بہت سے برے اثرات چھوڑے ہیں. اگر میں ان میں سے دو کا یہاں پہ ذکر کروں تو وہ مناسب ہوگا. پہلا یہ ہے کہ خود فیمینزم نے مغربی معاشرے میں گھر کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا ہے.
جی،
گھریلو زندگی کو متزلزل کر دیا ہے. دیکھیں، گھر پہلی وہ جگہ ہے یہاں معاشرے کی بنیاد ہوتی ہے. گھر میں جو کچھ ہوگا، جس طرح گھر کے افراد کی تربیت ہوگی، وہ تمام چیزیں معاشرے پر اثر انداز ہوں گی. یعنی گھر معاشرے کی سنگ بنیاد ہے، لیکن اس چیز کو فیمینزم قوانین میں مد نظر نہیں رکھا گیا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ گھروں کی بنیادیں کھوکھلی ہوتی گئیں. وہ اقدار، وہ ویلیوز جو گھر سے بچوں کو ملتی ہیں، وہ بچوں کو نہیں ملی. اس لیے کہ گھر میں مرد اور خاتون کو سکون ملتا ہے، بچوں کی اچھی تربیت ہوتی ہے. الغرض اور بہت سے فوائد ہیں گھریلو زندگی کے، جو فیمینزم اصول کی گسترش کی وجہ سے جو ہے وہ وہاں پہ بچوں کو نہیں مل سکے، خود جو ہے وہ شوہر اور بیوی کو نہیں مل سکے. خود آپ دیکھیے گھر کیا ہے، یہ ہم نے پہلے پروگرام، دوسرے پروگرام میں اس کو بہت ہم نے واضح طور پہ بیان کیا تھا کہ گھر کیا ہے، گھر کی اہمیت کیا ہے. یہاں پہ صرف ایک جملہ عرض کروں گی کہ گھر کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ تمام مذاہب، کیا وہ آسمانی ہوں کیا وہ غیر آسمانی ہوں، تمام کلچرز اور تمام آداب نے گھر کو اہمیت دی ہے. اگر گھر اپنی اہمیت کھو دے تو پھر معاشرے کی بھی کوئی ویلیو نہیں رہتی. لیکن فیمینزم نے اس چیز کو مد نظر نہیں رکھا، اور کیا ہوا کہ گھر کی جب بنیادیں کھوکھلی ہوئی تو پھر معاشرے کی بنیادیں بھی خراب ہوتی گئی، معاشرہ بھی ہر جو مرج کا شکار ہو گیا. گھر سے بچوں کو جو ویلیوز ملتی ہیں، میں یہاں پہ ان میں سے دو کا ذکر کروں گی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ والدین اپنے تجربات کا بچوں کی طرف کیا کرتے ہیں، منتقل کرتے ہیں اپنے تجربات کو. اس لیے کہ والدین یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے سعادت اور کامیابی کا راستہ اختیار کریں، خوشبختی کی طرف جائیں. انہیں بچوں کے مستقبل کی فکر ہوتی ہے، اور وہ تمام کوشش کرتے ہیں، ہر وہ راستہ اختیار کرتے ہیں، ہر وہ کام کرتے ہیں جن سے ان کے بچوں کا فیوچر اچھا بن جائے. اور اپنے وہ تمام تجربات جن کی بنیاد پر وہ کامیابی کے منازل انہوں نے طے کی ہیں، وہ بچوں کو بتاتے ہیں کہ بیٹا اس راستے پر جاؤ گے تو کامیابی کا راستہ اختیار کر سکو گے. لیکن مغرب میں کیا ہوا، فیمینزم اصول کے قائل افراد نے کیا کہا کہ بچے، والدین کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ بچے کے لیے پریشان ہوں، بچے کے کاموں میں دخالت کریں، بچے کو یہ کہیں کہ تم یہ کرو تم وہ نہ کرو. بچے کے لیے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حتیٰ کہ رینگر، امریکی رائٹر کا کہنا ہے کہ بچہ جب پہلے دن اسکول جاتا ہے، اسی دن والدین سے کہا جاتا ہے کہ اب تمہیں بچے کے لیے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اب بچے کے تمام کاموں کی ذمہ دار کیا ہے، حکومت ہے. گورنمنٹ بچے کے لیے تمام کام کرے گی، تمہیں بچے کے فیوچر کے لیے، بچے کی پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے خود پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور بچوں کو اسی دن جب دوپہر کا کھانا فری دیا جاتا ہے تو ساتھ ہی بچوں کو یہ بھی احساس دلا دیا جاتا ہے کہ آج کے بعد تم صرف حکومت پر اعتماد کر سکتے ہو، والدین پر نہیں۔ ہر پریشانی میں تمہیں حکومت پر اعتماد کرنا ہے، اپنے فیوچر کے لیے تمہیں حکومت پر اعتماد کرنا ہے، یہ حکومت ہے جو اب تمہارے کام آئے گی، تمہارے والدین نہیں۔ اور یہاں سے کیا ہوتا ہے کہ والدین اور بچوں میں آہستہ آہستہ دوری ہو جاتی ہے، اور یہ دوری سبب بنتی ہے کہ بچہ بھی کامیابی کا راستہ طے نہیں کر پاتا۔ بچے کو جو اقدار گھر سے ملنی چاہیے، کیا وہ اخلاقی ہو، کیا وہ دینی ہو، وہ نہیں ملتی، اور والدین بھی بچوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری چیز جو بچوں کو گھر سے ملتی ہے لیکن فیمینزم اصولوں کی وجہ سے بچوں کو گھر سے نہیں مل سکی، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بچوں کی روحی اور فکری پرورش نہیں ہو سکی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیے، حکومت یا کوئی بھی دوسرا بندہ بچوں کے لیے اتنا پریشان نہیں ہو سکتا جتنے خود بچوں کے والدین ہو سکتے ہیں، اور بچے والدین پر جتنا اعتماد کر سکتے ہیں کسی دوسرے پر نہیں کر سکتے۔ والدین بچوں کے مستقبل کے لیے پریشان ہوتے ہیں، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ بچوں کی جسمی ضروریات کے ساتھ ساتھ بچوں کی روحی اور فکری ضروریات کو بھی کیا کیا جائے، پورا کیا جائے۔ کیوں پورا کیا جائے؟ تاکہ بچہ ایک اچھا انسان بن سکے۔ شاید بچہ جو ہے وہ زندگی میں ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، کن بنیادوں پر؟ وہ جو اس کی جسمی ضروریات پوری ہوئی ہیں، وہ جو حکومت نے اس کی پڑھائی پر توجہ دی ہے، ان کی بنیاد پر وہ معاشرے میں کوئی اچھا، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر، یعنی کوئی کسی اچھے شعبے میں جا سکتا ہے، کسی اچھی فیلڈ میں جا سکتا ہے، لیکن وہ اچھا انسان نہیں بن سکتا۔ اچھا انسان اسی صورت میں بن سکتا ہے جب اس کی روحی اور فکری پرورش اچھے طریقے سے ہوئی ہوگی، اور یہ کام صرف والدین کر سکتے ہیں، کوئی بھی دوسرا فرد نہیں کر سکتا۔ اور جب آپ دیکھیں، جب گھر اپنی اہمیت کھو دے گا، بچے والدین پر اعتماد نہیں کریں گے، کیونکہ یہ احساس انہیں سکول میں دلایا گیا ہے کہ تمہیں اب والدین پر نہیں، تمہیں اب حکومت پر اعتماد کرنا ہے، تو حکومت جیسا کہے گی تم نے ویسا کرنا ہے، حکومت کی پالیسی پہ تمہیں چلنا ہے، والدین پر تمہیں اعتماد نہیں کرنا۔ ہاں، اور ساتھ انہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر والدین تمہارے ساتھ سختی سے پیش آئیں تو کیا کرنا، فوراً سے ہمیں بتا دینا۔ یعنی والدین کو حق نہیں ہے کہ وہ بچے کی تربیت کے لیے، بچے کی روحی اور فکری تربیت کے لیے، بچے کی اچھی پرورش کے لیے بھی بچے کے ساتھ تھوڑا بہت سختی سے پیش آ سکے۔ تو یہاں سے کیا ہوا کہ بچے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا، بچے والدین سے دور ہوئے، اور اس دور ہونے کا نتیجہ کیا نکلا، وہ جرائم، وہ بے سکونی جو آج ہم مغرب کے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، وہ ہم سب کے سامنے ہیں۔ اور اس فیمنزم اصول کا دوسرا اثر جو صرف خواتین پر ہوا ہے، البتہ مردوں پر بھی ہوا ہے، لیکن خواتین کی بات اس لیے کر رہی ہوں کہ یہ خواتین کے لیے تحریک چلی ہے، اور میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ خواتین کو بھی وہ حقوق نہیں دلوا سکی جن کا انہوں نے نعرہ بلند کیا تھا۔ خواتین اور جوان لڑکیوں میں غیر اخلاقی اقدار کا بہت زیادہ رجحان، ان کا غیر اخلاقی پہلوؤں کی طرف، اور یہ کن بنیادوں پر ہوا؟ ایک تو شادی کا دیر سے ہونا، دوسرا بغیر شادی کے اکٹھی زندگی گزارنا، اور تیسری طلاق کے بعد بچوں کی سرپرستی۔ یہ تین چیزیں باعث بنی ہیں کہ خواتین مغرب میں، وہ خواتین جن کے لیے یہ تحریک چلی تھی، وہی خواتین اقتصادی حوالے سے بہت پست زندگی گزاریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خواتین کو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے اور طلاق کے بعد اپنے بچوں کی پرورش کے لیے بہت زیادہ محنت اور مشقت کرنی پڑی، اور ایسی خواتین تعلیم سے محروم رہ گئیں۔ تعلیم سے محروم ہونا باعث بنا کہ انہیں کوئی اچھی جاب نہیں مل سکی، جب اچھی جاب نہیں ملی تو اقتصادی حوالے سے بھی وہ مقام حاصل نہیں کر سکی، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں مغرب میں، غربت، بے حیائی، عفت کا نہ ہونا، بدحجابی، ظاہری اور باطنی دوغانگی، یہ تمام چیزیں باعث بنی کہ یہ خواتین کیا ہو جائیں، افسردگی کا شکار ہو جائیں، غیر اخلاقی کاموں کی طرف جانا شروع کر دیں۔ یعنی جن کے لیے یہ تحریک چلی تھی ان کے بھی حقوق کا تحفظ نہیں ہو سکا، وہ بھی وہ حقوق حاصل نہیں کر سکے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا، مغرب میں صرف خواتین کا استحصال ہوا ہے۔ ایک مغربی رائٹر کا کہنا ہے کہ مغربی معاشرے میں، یورپین کنٹریز میں صرف وہ خاتون اچھی پوسٹ حاصل کر سکتی ہے جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہو. جس کے پاس پیسہ نہیں ہوگا وہ غربت کی زندگی گزارے گی. شاید جسے ہم کہتے ہیں نا فارسی میں خط فقر، یعنی ایک لائن ہوتی ہے، یہ غربت کی لائن ہے، اس لائن سے بھی نیچے وہ زندگی گزارتی ہے. اور یہ تمام چیزیں پھر کیا باعث بنتی ہیں کہ خواتین بد حجابی کی طرف جائیں اور غیر اخلاقی پہلوؤں کو اپنائیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہی، نہ بچوں کی اچھی تربیت، نہ گھر کی اہمیت، نہ خود خواتین کے حقوق کا دفاع. یعنی خاتون آج مغرب میں اپنے بہت سے حقوق کھو چکی ہے، لیکن شاید ابھی اسے خود بھی یہ احساس نہیں ہے. آزادی آزادی کے نام پر وہ اسی آزادی کے کلمے میں شاید اتنی گم ہو گئی ہے کہ اسے احساس ہی نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آیا میں واقعی آزادی حاصل کر سکی ہوں یا نہیں؟ اگر میں گھر میں، مجھے کہا گیا کہ تم گھر میں ایک گھٹن زدہ ماحول میں رہ رہی ہو، تو معاشرے میں آ کے مجھے جو ماحول ملا ہے وہ حقیقتاً اس سے بھی زیادہ گھٹن زدہ ہے. اور یہی نعرہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل ہمارے معاشروں میں بھی بلند ہو رہا ہے. بعض لوگ خواتین کے حقوق کے لیے بہت بڑھ چڑھ کر باتیں کرتے ہیں، خواتین کو ان کے حقوق نہیں ملے. تو ایسے افراد سے میرا پہلا سوال یہ ہے، اگر وہ مسلمان ہیں اور اسلام کہ اسلام پر عمل کرتے ہوئے آپ یہ باتیں کر رہے ہیں، تو آپ خود سوچیے، آپ نے اسلامی قوانین پر عمل پیرا ہوئے ہیں آپ؟ اگر آپ حقیقی مسلمان ہوتے تو آج یہ نعرہ بلند نہ کرتے. آپ یہ نہ کہتے کہ جو آزادی مغرب میں خواتین کو ملی ہے وہی مشرق میں بھی ملنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ بہترین آزادی وہ ہے، بہترین حقوق وہ ہیں جو اسلام نے خاتون کو دیے ہیں، اور وہ حقوق نہ کوئی دوسرا معاشرہ دے سکا ہے، نہ کوئی دوسرا دین دے سکا ہے، کوئی دوسرا کلچر وہ حقوق نہیں دے سکا خواتین کو. اور اس کے باوجود اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں خواتین کو وہ حقوق نہیں ملے، تو نقص حقوق میں نہیں ہے، اسلام میں نہیں ہے، عیب خود ہمارے اندر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے صرف زبان سے مسلمانی کا دعویٰ کیا ہے، ہم نے دینداری کو ایکسیپٹ نہیں کیا. اگر ہم دیندار ہوتے تو دین ہمارے ہر پہلو پہ جھلکتا ہوا نظر آتا. ہم نے صرف کیا کیا ہے، زبان سے ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور اس کے بعد ہم نے کہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہمارا گھر اسلامی گھر نہیں بن سکا، پھر اس کے بعد ہمارا محلہ اسلامی گھر نہیں بن سکا، ہمارا شہر اسلامی گھر اسلامی شہر نہیں بن سکا، اور پھر کیا ہوا، ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ نہیں بن سکا. اور آپ خود دیکھیے، اگر معاشرہ اسلامی نہیں ہوگا تو خواتین کو کیا مردوں کو بھی ان کے حقوق نہیں ملیں گے؟ خود آپ اپنے معاشرے میں دیکھیے، آیا مردوں کو جو حقوق اسلام نے دیے ہیں وہ مردوں کو ملے ہیں؟ نہیں. کیوں نہیں ملے؟ اس لیے کہ ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے. ہم نے اسلام کے نام پہ شاید بہت سی قربانیاں دی ہیں ہمارے بزرگوں نے، لیکن آیا ہم ان قربانیوں کا تحفظ کر سکے ہیں؟ نہیں. اسلام نے خواتین کو بہت سے حقوق دیے. اسلام کہہ رہا ہے کہ گھر سے باہر آ کے کام بھی کر سکتی ہو. جو حقوق اسلام نے دیے ہیں وہ کوئی دوسرا دے ہی نہیں سکتا. تو نقص خود ہمارے اندر ہے. آپ خود ان ممالک کو دیکھیے، یہاں اسلام جن ممالک کی گود میں پلا ہے، خود آپ سعودی عرب کو دیکھ لیجیے. سعودی عرب وہ ملک ہے، یہاں سے اسلام اٹھا ہے، لیکن آج آپ سعودی عرب کا حال دیکھیے. آیا یہاں سے اسلام اٹھا ہے اس ملک کی حالت اس طرح ہونی چاہیے؟ نہیں. آپ اس کے ساتھ ہی بحرین کو دیکھیے، وہاں پہ کیا آپ کہہ سکتی ہیں کہ وہاں پہ اصل انسانیت کی کوئی ویلیو ہے؟ نہیں. یہاں پہ انسانیت کی ویلیو نہ ہو اور پھر وہ معاشرہ اسلامی معاشرہ بھی کہلائے، تو پھر بہت افسوس کی بات ہے. خود آپ اپنے معاشرے میں دیکھیے، اسلام کو صرف دو پہلوؤں کے طور پہ پیش کیا گیا ہے دنیا میں ابھی تک. یہاں جو ہے وہ طالبان نے پیش کیا ہے دہشت گردی کی بنیادوں پر، اور خواتین کو بالکل گھر کے اندر محصور کر کے. یہاں جو ہے وہ آل سعود نے پیش کیا ہے خواتین سے اجباری پردہ کروا کے. تو جب اسلام کا نقشہ اس طرح سے پیش کیا جائے گا اور اس کے بعد خواتین کے حقوق کی بات بھی کی جائے گی، تو پھر تعجب نہیں کرنا چاہیے. جب آپ اسلام کا نقشہ اس طرح سے پیش کر رہے ہیں، آپ نے ابھی تک خود اسلامی قوانین کو نہیں سمجھا، آپ کو خود ابھی معلوم نہیں ہے اسلام نے خواتین کو کون سے حقوق دیے ہیں. اگر آپ کے علم میں ہے اور آپ اس پہ عمل پیرا نہیں ہے، تو آپ پھر یہ نعرہ کیوں بلند کر رہے ہیں؟
جی، بہت بہت شکریہ محترمہ امرت صاحبہ. اجازت دیں، ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. محترم ناظرین، جائیے گا نہیں، ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
قد رحت أنظم حبا سامقا ألقا مذ لامس الحرف وردا طوع الأفقا واستعذب الحبر أن يلقى ثريا هوى وأن يعانق ريحان العلا العبقا وتلألأت قسمات الطير في رغد إذ داعب النور تيها ما به صفقا عنصر التكوين من ألطافها نبت الوجود وأينعت فيه البقاء هي أم كل الكائنات لفضلها سجدت تخوم الشاهقات ترفقا يا فاطمة الزهراء حسبها إنها حوت النبوة والولاية مرفقا وهي الرضية ما هل الهادي بها سادت نساء العالمين تسامقا
وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام گھرانا میں ناظرین بہت بہت خوش آمدید اور خیر مقدم کہتی ہوں. ہماری گفتگو بے دینی کے گھریلو زندگی پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اس پر چل رہی تھی. آئے اپنے مہمان کی جانب چلتے ہیں, ان کی گفتگو سے مزید مستفید ہوتے ہیں. محترمہ امرین صاحبہ, ابھی آپ نے فیمنزم کے بارے میں بتایا اور جیسا کہ آپ نے ابھی بیان کیا کہ واقعی فیمنزم کے جو برے اثرات ہیں اس کے سب سے زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچے اور خواتین پر اس کے برے اثرات مرتب ہوئے ہیں اور وہ سب سے زیادہ اس سے متاثر ہوئے ہیں, یعنی ان کا سب سے زیادہ استحصال کیا جا رہا ہے. لیکن آج کے اس دور میں جب ہم دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مسلمان اس کے باوجود جو ہے وہ بہت زیادہ مغربی کلچر سے متاثر ہو رہا ہے اور بہت زیادہ مغربی کلچر کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن میں نے یہ سنا ہے کہ یہ خود مغرب کی جو ہے وہ ایک سوچی سمجھی پالیسی ہے, اس کے ذریعے وہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کو بے دینی کی طرف جو ہے وہ راغب کر سکے اور مسلمانوں کو منحرف کر سکے. تو یہ بات کہاں تک صحیح ہے, اور اگر صحیح ہے تو وہ کن اور کن راستوں سے جو ہے وہ مسلمانوں کو منحرف کرنا چاہتے ہیں, کیا راستے انہوں نے اپنائے ہیں اس بارے میں اگر ہو سکیں تو مزید ہمارے ناظرین کو معلومات دیں.
جی دیکھیے, آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ اسلامی معاشروں میں رہنے والے مسلمان بھی مغربی کلچر سے
جی بہت زیادہ
متاثر ہو رہے ہیں اور اسے اپنانا چاہتے ہیں. اور آپ نے یہ بھی صحیح کہا ہے کہ یہ ان کی ایک سوچی سمجھی سازش ہے مغرب کی
جی,
کہ مشرقی معاشرے کو اس طرح سے بنا دیا جائے. اب دیکھیں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ معاشرے کی ابتدا گھر سے ہوتی ہے
جی,
اور گھر میں رہنے والے افراد جتنا اپنے عقائد کے بارے میں, جتنا اپنے کلچر کے بارے میں حساس ہوں گے معاشرہ اتنا ہی اچھا ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی معاشرے کو ختم کر دیں تو اس سے پہلے آپ کو اس کے کلچر کو ختم کرنا ہوگا. جب آپ کسی معاشرے کے کلچر کی اہمیت کو کم کر دیں گے, آہستہ آہستہ اسے نیچے لے آئیں گے, تو کیا ہوگا, وہ اس معاشرے میں رہنے والے افراد بھی اپنے کلچر کو اہمیت دینا چھوڑ دیں گے. جب وہ اپنے کلچر کو اہمیت نہیں دیں گے, اس کے بارے میں کوئی حساسیت نہیں رہے گی, تو کیا ہوگا, وہ دوسرے کلچر کو بہت آسانی سے اپنا لیں گے. جس طرف انہیں لے کے جایا جائے گا بہت آسانی سے اس طرف وہ چلے جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے نزدیک اپنے کلچر کی کوئی اہمیت نہیں ہے. لیکن اگر افراد کے نزدیک اپنے کلچر کی اہمیت ہو, اپنے کلچر کے بارے میں وہ حساس ہوں, تو پھر وہ کسی بھی دوسرے کلچر کو
نہیں
اپنائیں گے. اسی لیے مغرب نے سب سے پہلے یہی چاہا ہے کہ وہ کیا کرے,
اپنے کلچر
کو
مشرقی کلچر پر حاوی کرتے. اور اس کے لیے ضروری تھا کہ پہلے وہ کیا کرے, پہلے وہ مشرقی کلچر کو آہستہ آہستہ کم اہمیت کرتا جائے. جب مغربی مشرقی کلچر کی اہمیت نہیں رہے گی تو مشرق میں رہنے والے افراد خود بخود مغربی کلچر کو اپنا لیں گے. اور اس کے پیچھے ان کی سازش کیا ہے؟ سازش یہ ہے, پہلی بات یہ ہے کہ مغربی فلاسفر جو ہیں وہ اس بات سے بہت تنگ آ گئے ہیں کہ خواتین کو جس طرح معاشرے میں رول دکھانا چاہیے خواتین نہیں دکھا رہے. وہ خود خواتین کو گھروں سے باہر لے کر آئے ہیں, خود ان سے کہا ہے کہ گھر سے باہر آؤ. ابھی خود ہی وہ لوگ پریشان ہیں, اور ان کی پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ خواتین جس طریقے سے گھر سے باہر آئی ہیں وہ طریقہ ان کے لیے پریشان کن ہے, نہ کہ خواتین کا باہر آنا. جس لباس میں وہ آئی ہیں, جس انداز میں آئی ہیں, وہ انداز کیا ہو گیا؟ ان کے لیے پریشان کن بن گیا. اس لیے کہ خواتین جب گھر میں تھی, ٹھیک ہے آدھی آبادی گھر میں تھی, لیکن باقی آدھی آبادی یعنی جو مرد ہیں وہ اچھے طریقے سے اپنا کام انجام دے رہے تھے. لیکن ان خواتین کا اس طرح گھر سے باہر آنا باعث بنا کہ وہ مرد بھی اپنے کام کو جس طرح سے پہلے انجام دے رہے تھے انجام نہ دیں. سستی اور لاپرواہی ان کے کاموں میں آنے لگی, جس سے کیا ہوا کہ مغربی اقتصاد کو بھی دھچکا لگا. اور دوسری بات, دوسری چیز کیا ہے؟ وہ پریشان ہیں اسلام کی بڑھتی ہوئی محبوبیت سے. آپ خود سوچیں, آج سے چند سال پہلے, آپ کہہ لیجیے 70-80 سال پہلے, کوئی انسان تصور کر سکتا تھا کہ یورپ میں اس طرح سے اسلام کو پسند کیا جائے گا؟ یورپ میں جو ہے وہ مسلمان اس طرح سے جوان جو ہیں وہ اسلام کی طرف آئیں گے اور مسلمان ہوں گے؟ خود امریکہ میں کوئی سوچ سکتا تھا؟ نہیں. لیکن آپ خود دیکھیں اسلام کہاں تک پھیل گیا ہے, اور اس کے برعکس آپ دیکھیں اسلام کی تبلیغات کتنی ہیں؟ بہت کم ہیں. یعنی جس طرح سے اسلام کی تبلیغات ہونی چاہیے اس طرح سے نہیں ہے.
اور اگر تبلیغات ہوتی بھی تو منفی تبلیغات زیادہ ہو رہی ہے اسلام.
ہاں منفی ہو رہی ہیں, جسے ہم اسلام فوبیا کہتے ہیں, کہ اسلام کے مخالف کافی کام کر رہے ہیں. اسلام کو کبھی دہشت گرد دین کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے, کبھی طالبان کو مد نظر رکھتے ہوئے, یعنی لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے اسلام سے. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں مثبت تبلیغات نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے تھی, منفی تبلیغات کی جلغار ہے. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کہاں تک پھیل گیا ہے. اس چیز سے وہ پریشان ہیں, اور انہوں نے کیا سوچا ہے کہ مسلمانوں سے دینداری کو لے لیا جائے, ختم کر دیا جائے دینداری کو مسلمانوں میں سے, یعنی صرف اسلام کا نام رہ جائے, دینداری نہ رہے. اس لیے کہ جو چیز مغربی جوانوں کو اسلام کی طرف لے کے آ رہی ہے وہ خود اسلام کا نام نہیں ہے, دینداری ہے. اسلامی قوانین ہیں, جو افراد اسلامی قوانین پر عمل پیرا ہیں ان سے متاثر ہو کر وہ اسلام کی طرف آ رہے ہیں. اس لیے انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, مسلمانوں سے دینداری کو لے لینا چاہیے. اس سے پہلے انہوں نے بہت سے طریقے آزمائے, اسلام کو ختم کرنا چاہا, مسلمانوں کو ختم کرنا چاہا, اقتصادی حوالے سے مسلمانوں کو اتنا پیچھے رکھا ہے. آپ کو دیکھیے, نہ صرف اقتصادی حوالے سے, تعلیمی حوالے سے آپ دیکھیے, انڈیا پاکستان سے کتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ برطانیہ کا, انگلینڈ کا قبضہ ختم ہو گیا ہے, لیکن آیا واقعاً ختم ہوا ہے؟ ظاہری طور پہ ختم ہوا ہے, لیکن حقیقت میں آج بھی انڈیا اور پاکستان پہ کیا ہے, یا انگلینڈ کا قبضہ ہے یا امریکہ کا قبضہ ہے. ہم آج بھی وہی کورس پڑھ رہے ہیں, ہمارے اسکولوں میں وہی کورس پڑھایا جا رہا ہے جو وہ ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں. اور آپ ان کا کورس دیکھیے, وہ اتنے آگے چلے گئے ہیں, لیکن ہمارے پاس ابھی بھی وہی کورس ہے, ہمارے بچے وہی کورس پڑھ رہے ہیں. یعنی انہوں نے ہر حوالے سے مسلمانوں کو پیچھے رکھنا چاہا, ایک پست قوم کی طرح مسلمانوں کو پیش کرنا چاہا, لیکن کیا نتیجہ کیا نکلا؟ نہیں. اس کے باوجود دنیا میں اسلام کو پسند کیا جا رہا ہے, اور اس چیز سے وہ پریشان ہیں. اور اس کے لیے انہوں نے کیا سوچا کہ بجائے اس کے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ جنگ کریں, اس طرح مسلمانوں کو ہم ختم کرنا چاہیے, ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان سے دینداری کو لے لیں. اور دینداری کو کس طرح سے لے سکتے ہیں؟ ہم دینی کلچر کو ختم کر کے ان سے دینداری کو لے سکتے ہیں, دینی کلچر کو کم اہمیت کر کے. اور اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ مشرقی ممالک میں, اسلامی ممالک میں ایک دوسرے طریقے سے وارد ہوں. اور وہ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ اینیمیشن, کارٹونز, ایسی فلمیں جو بے حجابی اور بد حجابی کی طرف لے کے جائیں. ان چیزوں کو غیر محسوس طریقے سے, انہوں نے محسوسانہ انداز بھی نہیں اپنایا, وہ بتا کے نہیں آئے کہ ہم اس لیے یہ سیریز جو ہے, ہم نے اس لیے یہ کارٹونز بنائے ہیں, ہم نے اس لیے یہ انیمیشنز بنائی ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ مغربی کلچر کو اپنا لیں. نہیں, اگر اس طرح ہوتا پھر تو قطعاً مسلمان اس چیز کو قبول نہ کرتے, لیکن وہ بہت غیر محسوس طریقے سے آئے ہیں. ہاں, البتہ ایسے حکمران, انہیں معلوم ہے ایسے حکمران جو پیسے کے لالچ میں ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور یہ سب کر رہے ہیں ان کے ساتھ مل کر. اور دیکھیے, اس سے پہلے انہوں نے کیا کیا کارٹونز کے لیے, اگر میں اس طرح سے شروع کروں اس موضوع کو تو زیادہ بہتر ہوگا. آپ آج سے کچھ عرصہ پہلے چلے جائیں, اس میں بھی آپ دیکھیں گے جب ٹی وی نہیں تھا, جب سینما نہیں تھا, تو کیا ہوتا تھا, بچوں کو بہت شوق ہوتا تھا کہانیاں اور قصے سننے کا, اور بچے ان کہانیوں اور قصوں میں ہمیشہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ ہیرو جو کہانی کا ہیرو ہے, جو اس قصے کا ہیرو ہے, وہ کس طرح کا انسان ہے, اور پھر بچے اس ہیرو کی طرح بننے کی کوشش کرتے تھے. کبھی جو ہے وہ چھپ کر, کبھی سب کے سامنے, کبھی کہتے تھے میں اس کی طرح ہوں, وہ جو اس کہانی کا ہیرو تھا. اس لیے کیا ہوتا تھا کہ پرانے زمانے میں یہ خیال رکھا جاتا تھا, بچے کو جو کہانی آپ سنا رہے ہیں, جو قصہ آپ بچے کو سنا رہے ہیں, اس میں یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ ہیرو کو جسمی حوالے سے قوی ہونا چاہیے, اسی طرح اسے اخلاقی حوالے سے بھی اس میں کچھ فضائل ہونے چاہیے, تاکہ بچہ اخلاقی حوالے سے بھی اس ہیرو کی طرح بننے کی کوشش کرے. پھر جب ٹیلی ویژن آیا تو کیا ہوا کہ کہانی اور قصوں کی اہمیت آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی, اس کی جگہ جو ہے وہ کارٹونز اور فلموں نے لے لی. اب کارٹونز اور فلموں میں کیا ہوا, یہ کارٹونز اور فلمیں ہمارے معاشرے میں ہالی ووڈ سے آنے لگے, اور ہالی ووڈ باقاعدہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اس کو بنایا گیا تھا کہ کیا کریں دنیا پر قبضہ کر سکیں. آپ دیکھیں, آپ ٹی وی میں آج کل جو ہے وہ دنیا نے اتنی ترقی کر لی ہے, سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ آپ کسی بھی ملک میں بیٹھ کے کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں کسی بھی دوسرے ملک سے. اس لیے انہوں نے دنیا پر قبضہ کرنے کے لیے کیا کیا, پہلے ہالی ووڈ بنائی, اور یہ یہودیوں کی ایک سوچی سمجھی سازش تھی. اس لیے کہ یہودیوں کا نظریہ کیا ہے کہ ہم دنیا کی بالا ترین قوم ہیں,
سب سے برتر ہم
ہیں, اور دنیا ہمارے قبضے میں ہونی چاہیے. جب دنیا ان کے قبضے میں ہوگی کس طرح, یعنی ان کا کلچر پہلے دنیا پہ آئے گا, دوسرے کلچرز جو ہے وہ ختم ہوں گے, پھر جو ہے وہ دنیا اپنے قبضے میں کر سکیں گے. اس کے انہوں نے کارٹونز سے شروع کیا. اب کارٹونز میں کیا ہے, کارٹونز میں بے دینی دکھائی جاتی ہے, خدا کے علاوہ کسی اور ہی غیر انسانی مخلوق پر یقین دلایا جاتا ہے بچوں کو, اور بچہ یہ چیزیں دیکھ رہا ہے. کارٹونز میں کیا ہے, بعض اوقات کارٹونز اتنے خشونت والے ہوتے ہیں کہ لڑائی جھگڑا, اس کو مارو, یہ بچہ تمام چیزیں دیکھ رہا ہے. اور امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بچے کا ذہن بالکل ایک ایسی زمین کی طرح ہے جو کاشت کے قابل ہے, آپ اس میں جو لگائیں گے بچہ وہی, بڑے ہو کر بچے کی شخصیت پر وہی اثر انداز ہوگا. اور ہمارے آج کے بچوں نے ہی کل ہمارے معاشرے کی کیا کرنی ہے, باغ دوڑ سنبھالنی ہے. انہوں نے معاشرے میں جو ہے وہ اپنے اثرات دکھانے ہیں, معاشرے کا باغ دور جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہوگی. اب جس طرح ان کی شخصیت بنے گی اسی طرح جو ہے وہ یہ معاشرے کو اسی طرف لے جائیں گے.
محترمہ امین صاحبہ, اجازت دیں تو ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. محترم ناظرین, ہماری یہ خوبصورت گفتگو کا سلسلہ ابھی جاری رہے گا, ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تبارك وتعالى على الأناس أرعف منه على الذكور وما من رجل يدخل فرحة على امرأة بينه وبينها حرمة إلا فرحة الله تعالى يوم القيامة. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, خداوند عالم مردوں سے زیادہ عورتوں پر مہربان ہے. جو بھی شخص اپنی محرم خواتین میں سے کسی ایک کو خوش کرے گا, اللہ تعالی قیامت کے دن اسے شاد اور خوش کر دے گا.
وقفے کے بعد ناظرین ایک بار پھر پروگرام گھرانہ میں بہت بہت خوش آمدید اور خیر مقدم کہتی ہوں. ہماری بہت ہی خوبصورت اور انٹرسٹنگ گفتگو چلی تھی, آئیے اپنے مہمان کی جانب چلتے ہیں, ان کی گفتگو سے مزید مستفید ہوتے ہیں. جی محترمہ امرین صاحبہ, آپ بتا رہی تھیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ مغربی کلچر جو ہے ان کی کیا پالیسی ہے اور کس طرح سے وہ مسلمانوں کو منحرف کرنا چاہتے ہیں, اس بارے میں آپ بیان کر رہی تھیں.
تو دیکھیے میں عرض کر رہی تھی, ٹائم بہت شارٹ ہے اس لیے آپ بہت مختصر عرض کروں گی. پہلا نقطہ میں نے بیان کیا کہ کارٹونز اس طرح سے بنائے گئے ہیں کہ خدا کے علاوہ کسی دوسری ہی غیر انسانی مخلوق پر بچے اعتقاد رکھنا شروع کر دیں. پھر دوسری چیز جو مد نظر رکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کو اس طرح سے پیش کیا گیا ہے کہ انسانیت کو صرف یہ بچا سکتے ہیں.
جی
آپ اسپائڈر مین کو دیکھیے, خود اسپائڈر یعنی عنکبوت, خدا کہہ رہا ہے قرآن میں کہ عنکبوت کیا ہے, ایک بہت سست جانور ہے, سست حشرہ ہے جو اپنا گھر اس طرح سے بناتا ہے کہ اس کا گھر اتنا نازک ہوتا ہے اگر دروازہ بھی بند کیا جائے تو اس کا گھر ٹوٹ جاتا ہے,
ہلکی سی ہوا کے جھونکے سے
بھی اس کا گھر جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اس عنکبوت کو انہوں نے کس نقشے میں پیش کیا ہے, ایک بہت ہی طاقتور چیز. اور پھر اس کا اسپائڈر مین کا جو لباس ہے وہ دیکھیں تو وہ امریکہ کے پرچم سے جو ہے وہ یعنی تقریباً اسی کو انہوں نے اسپائڈر مین پہ وہ کیا ہے کہ اسپائڈر مین کے لباس میں امریکہ کے پرچم کی جھلک نظر آتی ہے. اس طرح آپ ٹام اینڈ جیری دیکھیں, آپ بچوں سے پوچھیں آپ کے پسندیدہ کارٹون کون ہے تو ہمارے بچے کیا فوراً سے جواب دیتے ہیں, مکی ماؤس ہے, ٹام اینڈ جیری ہے, اسپائڈر مین ہے, بینٹن ہے, جبکہ یہ تمام ایک سوچی سمجھی پالیسی کے تحت انہوں نے ہماری زندگیوں میں وارد کر دی ہیں تاکہ ہمارے بچے انہیں دیکھیں اور آہستہ آہستہ ان کا ذہن جو ہے وہ انہی چیزوں کی طرف ہوتا جائے. تو میں ٹام اینڈ جیری کے بارے میں بتا رہی تھی. اس میں ٹام کیا ہے, تمام دنیا جو ہے وہ ٹام ہے, اور جیری کیا ہے, اسرائیل جیری ہے, اور اس کا رول کیا ہے, اس کا چوہے کا, کہ وہ تمام مشکلات میں حتیٰ کہ ٹام کی بھی مدد کرتے ہیں, اس کے باوجود کہ اسے معلوم ہے ٹام میرا دشمن ہے, لیکن کارٹونز میں کیا دکھایا جاتا ہے کہ وہ ٹام کی بھی مدد کرتا ہے اور بھی جس کو بھی مشکل ہوتی ہے اس کی مدد کرتا ہے, ہمیشہ کامیاب بھی ہوتا ہے. اور آخر میں کیا نظر آتا ہے, وہ جو سرکل سا بنا ہوتا ہے کہ ہمیشہ ٹام جیری جو ہے وہ اکیلا کھڑا ہے, یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسرائیل سب کا دوست ہے, سب کی مدد کرتا ہے, لیکن اس کے باوجود اسرائیل دنیا میں تنہا کھڑا ہے, اس کا کوئی دوست نہیں ہے, اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے. یہ چیزیں جو ہے وہ کارٹونز میں بچوں کو بتائی جاتی ہیں. یا خود آپ بینٹین کو دیکھیے, ایک لڑکا جو 10 چہرے جو ہے وہ تبدیل کر سکتا ہے, اس کی میں توضیح نہیں دوں گی, لیکن یہ بھی ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت کیا جا رہا ہے. اس کے باوجود بعض ایسے کارٹون ہیں کہ جن میں ہاتھ کا اشارہ اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ وہ شیطانی صفت ہے, شیطان کی خصوصیت ہے, یعنی شیطانی اشارہ ہم اسے کہہ سکتے ہیں. تو ابھی بچپن سے جب ہمارے بچوں کا ذہن بالکل ایک سفید ورق کی طرح ہے, ان پہ جو کچھ لکھا جائے گا وہ ثبت ہو جائے گا, ابھی سے وہ ہمارے بچوں کے ذہن پر جو ہے وہ یہ چیزیں لکھ رہے ہیں تاکہ یہ بچے جب بڑے ہوں تو انہیں کوئی مشکل نہ ہو, کلچر پہلے سے تبدیل ہو چکا ہو. اور دوسرا جو انہوں نے راستہ اپنایا ہے وہ ایسی فلمیں ہیں جن میں بے حجابی اور بد حجابی کو انتہائی درجے تک جو ہے وہ پست طریقے سے بیان کیا گیا ہے, اور ہماری نوجوان نسل بالخصوص لڑکیوں کو اس طرف راغب کیا جا رہا ہے. یہاں پہ میں دو بیان عرض کروں گی مختلف شخصیات کے. سب سے پہلا جو ہے وہ امام خمینی کا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ عورت کا دامن نسل کی تربیت کا ضامن ہے, یعنی اگر یہ دامن پاک اور صاف ہوگا, باعفت ہوگا, تو نسل کی تربیت بھی نیک ہوگی. اور مشل ہولباگ کا کہنا کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم مسلمانوں کو ختم کریں, مسلمانوں کے سروں پر ایٹم بم گرائیں, اسلام کی گسترش سے خوف زدہ ہو کے, ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان لڑکیوں کے لیے چھوٹے اسکرٹ اور گوشوارے پھینکیں, یعنی وہی بے حجابی کی طرف ہونے لے ہیں, اس سے کیا ہوگا کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑے گی ایٹم بم گرانے کی, اسلام خود بخود آہستہ آہستہ ختم ہوتا جائے گا. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری خواتین, ہماری لڑکیاں ان فلموں کو دیکھتے ہوئے اور ان پر عمل پیرا بھی ہو رہی ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کی طرح بن جائے. اور یہاں پہ میں صرف مختصر عرض کروں کہ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ صرف ہالی ووڈ کے ذریعے کامیاب نہیں ہو سکتے تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے جو ہے وہ بالی ووڈ بنا دی, انہوں نے لالی ووڈ بنا دی, کہ کسی نہ کسی کا اثر تو ہوگا نا. اگر وہ کہیں گے کہ ہالی ووڈ باہر سے آ رہی ہے تو لالی ووڈ تو خود اندر سے ہے, بالی ووڈ جو ہے وہ خود اس معاشرے میں بن رہی ہے, لیکن جو ہے وہ کیا ہے, ان سب کے پیچھے اصل میں صرف ایک ہے اور وہ اسرائیل ہے. یہ صہیونسٹ کی سازش ہے کہ اس طرح سے جو ہے وہ اسلام پہ قبضہ کیا جائے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواتین بے حجابی کی طرف مائل ہو رہی ہیں. کیوں ہو رہی ہیں؟ سب سے پہلے انہیں حجاب سے آشنائی نہیں ہے, حجاب سے آشنائی کیوں نہیں ہے؟ انہیں اس وقار سے آشنائی نہیں ہے جو اسلام نے انہیں خاتون ہونے کے نام پر دیا ہے. اسلام نے جو انہیں وقار دیا ہے, جو متانت دی ہے, اس سے انہیں آشنائی نہیں ہے, اس لیے وہ بے حجابی کی طرف جا رہی ہیں. دوسرا جو ہے وہ انہی فلموں کی اندھی تقلید کی وجہ سے جا رہی ہیں. تیسرا جو ہے وہ جب دیکھتی ہیں کہ ان کے دوست اس طرح سے ہیں تو اپنے دوستوں کی وجہ سے جا رہی ہیں. اور چوتھا جو ہے میں کہہ سکتی ہوں کہ ہمارے مرد بظاہر شاید مسلمان ہیں لیکن انہیں خود احساس نہیں ہے کہ مسلمانی کیا ہے. یعنی مردوں میں اتنی غیرت نہیں ہے کہ وہ اپنی ماں کو, اپنی بہن, بیٹی, بیوی کو جو ہے وہ حجاب کرنے کے لیے کہیں اور ایک باحجاب لڑکے جو ہے وہ معاشرے میں جائے.
جی محترمہ امین صاحبہ, بہت بہت شکریہ. بہت اچھے آپ نے نکات کی جانب اشارہ کیا. وقت بھی بہت کم ہے, کچھ منٹ اور رہ گئے ہیں, میرے خیال سے 5 منٹ رہ گئے ہیں. تو میں چاہوں گی کہ اب تک جو ہم نے 6 پروگرامس کیے ہیں اس کا خلاصہ, اگرچہ ممکن نہیں ہے کیونکہ 6 پروگرام ہم نے 45 منٹ کے کیے ہیں لیکن وقت چونکہ اب بہت کم ہے, تو میں چاہوں گی کہ مختصراً آپ ایک خلاصہ جو ہے وہ جم بندی کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے ناظرین کے لیے بیان فرمائیں.
دیکھیے, سب سے پہلے پروگرام میں خود انسان کے بارے میں کیا بیان کیا گیا تھا کہ انسان کیوں اشرف المخلوقات ہے. اس میں بیان کیا تھا کہ انسان کی روح اور انسانیت کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات بنتا ہے. یعنی انسان پہلے اپنی صلاحیتوں کو پہچانے, اپنی قدر و منزلت کا اندازہ لگائے اور اس کے بعد اس چیز کا قائل ہو کہ یہ صلاحیتیں مجھے خود بخود نہیں مل گئیں بلکہ یہ خدا کی طرف سے ہے, خدا کا خاص لطف ہے. اس کے بعد انسان اور دینداری کا رابطہ بیان کیا گیا تھا, کون سا دین جو ہے وہ انسان کی فطرت سے مطابقت رکھتا ہے. اس میں ہم نے جو ہے وہ یہ بیان کیا تھا کہ وہ دین انسان نہیں, کون سا دین انسان کو کمال کی طرف لے کے جا سکتا ہے. تو اس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ وہ دین جو انسان کی فطرت سے مطابقت رکھتا ہو, وہ دین جو انسان کو ذمہ داری دیتا ہو, وہ دین جو انسان کو زندگی کے احکامات بیان کرتا ہو, وہ دین جو ہے وہ انسان کو کمال کی طرف لے کے جا سکتا ہے. اس کے بعد ہم نے اسلامی گھر کی خصوصیات بیان کی تھیں اور اس کے لیے میں ہم نے سب سے پہلے یہ نقطہ بیان کیا تھا کہ اسلامی گھر کی خصوصیات میں سے سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ گھر اسلام بنیادوں پر تشکیل کیا گیا ہو, مادیات کی بنا پر جو ہے وہ گھر تشکیل نہ پایا ہو. پھر اس کے بعد ہم نے گھر میں خاتون کا کردار بیان کیا تھا اور اس میں ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ خاتون کو بہترین مقام عورت کی صورت میں, یعنی ماں, بہن, بیٹی, بیوی, ان چاروں رشتوں میں اسلام نے خاتون کو بہترین مقام دیا ہے. کہیں اس کے پاؤں کے نیچے جنت رکھی ہے, کہیں جو ہے وہ اسے ایک مجاہدہ کا رتبہ دیا ہے, کہیں جو ہے وہ اسے ام ابیہا کا لقب دے رہا ہے. اس طرح جو ہے وہ ہم نے یہ واضح کیا کہ خاتون کا کردار گھر میں بہت اہم ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے یہ بیان کیا کہ گھر کو کس طرح سے اسلامی گھر بنایا جا سکتا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان پہلے دین کو ایکسیپٹ کرے, اسلام کو اپنی زندگی میں اسلامی قوانین پر عمل پیرا ہو, اس کے بعد جو ہے وہ اپنے گھر کو اسلامی گھر بنا سکتا ہے. دیندار بیوی کی خصوصیات بیان کی, ان میں سب سے پہلی یہ تھی کہ شوہر کی سرپرستی کو قبول کرے, شوہر کی اطاعت کرے, شوہر کے لیے جو ہے اس کی مشکلات میں بہترین ہمدرد اور معاون ثابت ہو, قناعت پسند ہو, شوہر سے جو ہے وہ ایسی چیزوں کا تقاضا نہ کرے جو شوہر کے اختیار میں نہ ہو. کچھ اور خصوصیات بھی تھی لیکن ٹائم بہت کم ہے. بچوں کی تربیت کے طریقہ کار بیان کیے تھے, اس میں عرض کیا تھا کہ والدین 3 قسم کے ہیں. پہلی قسم وہ ہے جو بہت ہی سست اور لاپرواہ ہیں, دوسری قسم وہ ہے جو بہت سخت گیرانہ ہے بچوں کی تربیت کے معاملے میں, اور تیسری قسم وہ ہے جو میانہ روی کا راستہ اختیار کرتے ہیں. تو ہم نے کہا تھا کہ اسلام اسے میانہ روی کے راستے کو بچوں کی تربیت کا بہترین طریقہ کار جو ہے وہ بیان کرتا ہے. دینداری کے اثرات ہم نے بیان کیے تھے اور ہم نے عرض کیا تھا کہ دینداری اسی وقت انسان کی زندگی پر اثر انداز ہو سکتی ہے جب انسان حقیقی معنی میں دیندار بن جائے. اور دینداری کے اثرات میں جو اہم نقطہ بیان کیا گیا تھا وہ صلہ رحم تھا, نسبی رشتہ دار, سببی رشتہ دار, اور اس میں بھی جو اہم نقطہ تھا وہ تھا ساس اور بہو کا جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیہیو, کہ وہ ہم نے بہت توضیح کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا تھا. اس کے علاوہ جو چیزیں تھیں وہ تھا دیندار خاتون کا معاشرے میں کردار. اس میں ہم نے صدر اسلام سے کچھ جو ہے وہ بیان کیا تھا اور کچھ جو ہے وہ آخری یعنی آج کے معاشرے کو مد نظر رکھتے ہوئے بیان کیا تھا کہ خواتین نے سیاست میں, شعر و شاعری میں, یعنی ادب میں, اور جو ہے وہ دین کو دین کی تبلیغ میں جو ہے وہ کس طرح خواتین نے رول دکھایا ہے. اس کے علاوہ یہ کہ خود بے دینی کیا ہے, تو اس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ آئیڈیالوجی اور جہان بینی یعنی احکام عقائد.
بہت 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 شکریہ محترمہ امبرین صاحبہ, بہت ہی معاف کیجیے گا اتنے کم وقت میں ہم نے آپ کو پورا خلاصہ بیان کرنے کے لیے کہا, معافی چاہتے ہیں لیکن چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے, لہٰذا جو ہے ایک بار پھر آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین نے آپ کی ان تمام گفتگو سے یعنی کافی استفادہ کیا ہے, اور ان شاء اللہ کوشش کریں گے کہ اپنی زندگی میں بھی اس دین کو زیادہ سے زیادہ جو ہے اس دین پر عمل پیرا ہو سکے. بہت بہت شکریہ محترم ناظرین, امید کرتی ہوں ہماری یہ گفتگو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی. اگلے پروگرام میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی وہ ولادت کا دن ہے, تو وہ دن چونکہ روزے مادر اور مدر ڈیز بھی کہلاتا ہے, تو ہماری اسی سلسلے میں ہمارا پروگرام ہوگا. کوئی اگر آپ کا سوال ہو تو ہم سے ضرور پوچھے گا. تب تک کے لیے اللہ